موجود درس التذكير بآيات الله في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، محترمہ مائیو، بہنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات، زیارات منظور مقبول فرمائے. میں نے سابقہ درس میں اللہ تعالی کے اس گھر کی عظمت، رفعت، شان اور آیات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کا کعبہ جو ہے، یہ مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں ہم طواف کرتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں. مسجد الحرام سے مراد یہ ہے کہ پورا حدود مکہ جو ہے، حدود حرم جو ہے، وہ سب مسجد الحرام ہے. اور یہ حدود حرم جو ہیں سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بتلائے, اور ان کے بعد پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو بتلائے. ایک روایت میں ہے کہ جبریل نے آ کے بتلایا بھئی یہاں تک حد ہے, یہاں حد ہے, یہاں حد ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں, جہاں جہاں تک سایہ ہے وہ میرا محرم ہے, مسجد الحرام. پھر الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں علامات معین کر دی حد حرم کی. بعد میں قریش نے پتا نہیں کیا ان کے دماغ میں آئی کہ انہوں نے ان نشانیوں کو ختم کر دیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے بڑوں نے غور کیا کہ ہم نے تو بہت بری بات کی ہے, اللہ کے حرم کی نشانیاں مٹا دی ہیں, خدا ہمیں نہ مٹا دے. انہوں نے دوبارہ وہ علامات جو تھیں لگا دی. اب زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا, حتیٰ کہ اس دور میں حکومت سعودیہ نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہر جگہ باقاعدہ پلر بنا دیے ہیں, نشان لگا دیے ہیں, اور لکھ دیا ہے کہ اگر آپ یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو نہایت الحرم, یہاں حد حرم ختم, اور ادھر سے آ رہے ہیں تو بدایت الحرم, بھی یہاں سے حرم شروع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے حضور کو مانگا, حبیب اللہ نے اللہ کا کعبہ مانگا. پہلے تو کعبہ مسجد اقصی تھا اور حضور پاک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, لیکن حضور کو چونکہ یہ کعبہ سے محبت تھی, یہ بنائے ابراہیم تھی, تو آپ ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے. جب درمیان میں کھڑے ہوتے تو رخ مسجد اقصی کو ہو جاتا اور یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا, نماز اسی کی طرف پڑھی جاتی, لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں تھا. لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ, اب تو وہاں جا کر تو پھر اس کعبے کو پشت ہو گئی, تو 17 مہینے آپ نے مدینہ منورہ میں بھی مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی. قرآن پاک میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ حضور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ آسمانوں کی طرف رخ اٹھاتے, دل میں تمنا ہوتی کہ یا اللہ اگر مسجد اقصی کے بجائے مجھے کعبہ ابراہیمی دے دیتے, میں ملت ابراہیم سے ہوں, ابراہیم میرے جد ہیں, وہ بنا ابراہیم ہے, تو اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں نا. اس لیے قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تحقیق ہم نے دیکھ لیا تیرے چہرے کا اٹھنا اور جھکنا, اور ہم جان گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اب ہم آپ کو قبلتن, وہ قبلہ دیتے ہیں. یہاں یاد رکھو کہ لفظ قبلہ سے یہ پتہ لگا کہ سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بھی کعبہ تھا. حضرت آدم سے لے کر قبلہ کعبہ تھا, یہ بعد میں کچھ عرصے کے لیے مسجد اقصی ہوا. اس لیے یہاں لفظ قبلتن ہے کہ جو قبلہ آپ کو محبوب ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ نہیں فرمایا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر, فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اب میرا مدنی اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ اللہ نے حضور کی امت پہ احسان فرمایا، اگر فرماتے قبلے کی طرف کر لیں، کعبے کی طرف کر لیں، تو پھر کتنے لوگوں کی نمازیں صحیح نہ ہوتی۔ حکم ہوا کہ مسجد الحرام، یعنی آپ کعبے میں ہیں، پھر تو عین کعبے میں اپنا رخ کریں، لیکن اگر آپ باہر ہیں تو یہ پوری عمارت جو ہے وہ قبلہ ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں تو یہ جانب ہی کافی ہے، بس اس جانب کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے ہمیں ایک اور بھی نعمت ملی کہ پورے حدود حرم میں جہاں بھی ہم نماز پڑھیں گے، چونکہ وہ مسجد الحرام میں ہے، لہذا ایک نماز کا ایک لاکھ ملے گا، وہ بھی مسجد الحرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے ساتھ سب سے پہلے خالد نے، جو گورنر تھے اس زمانے میں اپنے بادشاہ وہ عبد الولید ابن عبد المالک کے، اس نے یہ گول صفے بنانے کا حکم دیا کہ بھئی صفے گول بناؤ تاکہ ہر آدمی کا رخ کعبے میں ہو، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ ہر جگہ تو صف ایسے سیدھی ہوتی ہے نا، صرف کعبے میں گول ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آدمی کعبے کی طرف رخ کرے، اور اس کے اندر خدا کی قدرت ہے کہ یہ بات بھی آ گئی کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ اللہ کے فرشتے بھی عرش کے ارد گرد گول دائرے میں کھڑے ہیں، تسبیح کہہ رہے ہیں، تو ان کی شکل بھی بن گئی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر مسجد الحرام کی علامات میں ایک تو دار خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ کا گھر، وہ بھی حد حرم میں ہے، اب تو نئے حرم میں آ گیا نا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں پیدا ہوئیں۔ اور دوسری اہم چیز کیا ہے، دار ارکم، جس میں حضرت عمر اسلام لائے۔ حضور اس وقت دار ارکم میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اب کیسے آنکھیں ملائیں کہ ہم تو قتل کے لیے نکلے تھے، وہ آج آ کے جھکنا پڑا۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھا ہے تو جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے، صحابہ نے بھی کلمہ حق عمر پہ فوراً خوشی سے اللہ اکبر کہا، جبریل اترے، انہوں نے کہا کہ محمد مدنی مبارک ہو، اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر اسی دار ارکم میں ایمان لائے، دار خدیجہ، دار ارکم، اور ایک اور حویلی جس کا نام دار ابی سفیان ہے، حضور کے چچا کی حویلی۔ اور یہ وہی دار ابی سفیان ہے کہ جس میں حضور نے فتح مکہ کے موقع میں فرمایا، من دخل المسجد الحرام فله امان، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان، ومن دخل الدار ابی سفیان فله امان، اور جو دار ابی سفیان میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ تو ان یعنی مکانات میں دار خدیجہ، دار ارکم، دار ابی سفیان اور دار ندوہ، وہ کافروں کے مقام تھا مشورت کا۔ اب سارے اللہ کی رحمت سے توسیع ہوتی رہی، حرم بڑھتا گیا بڑھتا گیا، سب اس کے اندر آ گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے حرم کے اہم جبال جو ہیں، یاد رکھو، سب سے پہلے جبل نور، جس میں غار حرا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کا وحی اتری، جبریل آئے اور حضور پاک کی خدمت میں آ کے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ جبل نور غار یہ بھی حدود حرم کے اندر ہے. حد حرم تو بعد میں شرائع سے آگے جا کے جرانہ تک ہے. تو اسی طرح جبل ثور جس میں غار ثور ہے جس میں سیدنا صدیق حضور کے ساتھ رہے ہیں جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا سہانی یس نئی نی ازما فل صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا. تو غار حرا میں ایک میرے مدنی تھے ایک سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ وہ بھی حد حرم میں یہ سب مسجد الحرام میں. تو اب جلے پہاڑوں میں جبل نور جبل ثور اس کے بعد جبل ابی قبیس. بعض روایت میں ہے کہ اول جبل وضع فی الارض سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا اور اسی طرح جبل کئی کعان اسی کے ساتھ شیب ابی طالب ہے جہاں 3 سال تک میرے بدی نے زندگی گزاری قید کی. یہ بھی سب حد حرم میں ہیں اور ان کے علاوہ یاد رکھیں کہ مساجد میں سے مسجد سب سے پہلے آپ جب جنت المعلیٰ کی طرف جاتے ہیں تو مسجد الجن ہے. اس کو مسجد الجن کیوں کہتے ہیں کہ وہاں جنات آئے حضور کی خدمت میں. جنات کئی دفعہ آئے. ایک دفعہ تو حضور مکے اور طائف کے راستے میں تھے مقام نخلہ پر حضور نماز پڑھ رہے تھے اور جن گزرے انہوں نے جب قرآن سنا سارے ادب سے خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے بھی کہا کہ انصتو چپ کرو سنو کیا ہے. جب حضور نے قرآن ختم کیا نماز ختم کی تو حضور کو ملے نہیں لیکن اسلام لے آئے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. وہاں بھی جنوں کی ملاقات ہے اور یہاں بھی جن آئے ہیں. اور ایک دفعہ وہ بھی یہی جگہ ہے کہ جہاں حضور پاک نے سرکار دو عالم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور اپنی لکڑی سے اس کے ارد گرد پوری لکیر کھینچ دی. اس کو کہتے ہیں حصار. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے سفر پہ جائے یا ویسے گھر سے نکلے اگر آیت الکرسی پڑھ کے پورے گھر کا حصار کر لے تو اس کے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ایسا کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا اسی میں بیٹھے رہنا ہے. حضور آگے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ نے مسعود فرماتے ہیں سمیت لغتن و اسواتن مدیان میں نے دیکھا بڑی روشنیاں بھی ہو رہی ہیں اور بڑا شور ہے بڑی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. میرے دل میں خوف آیا کہ کہیں دشمنوں نے حضور پہ حملہ نہ کر دیا ہو لیکن پھر مجھے یاد آیا حضور نے فرمایا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا پھر میں بیٹھ گیا. اسی طرح میری پوری رات میں سولی پہ لٹکا رہا کہ اللہ عالم اب میں جا بھی نہیں سکتا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. جب صبح کی نماز کا وقت قریب آیا صبح صادق کا وقت آیا حضور تشریف لے آئے میں خوش بھی ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ساری زندگی تڑپتا رہا میں نے شور سنا تھا روشنیاں دیکھی تھیں اور پھر میں اچھا تم نے سن لیا اچھا کیا کہ تم دائرے سے نہیں نکلے اگر اس خط سے تم نکل جاتے تو جنات تمہیں اٹھا کے لے جاتے. تو میں نے کہا حضور کیا فرمایا؟ جن آئے تھے وہ اسلام لائے ہیں اور اپنے جھگڑے مجھے سنا رہے تھے، میں نے ان کے فیصلے کیے ہیں، تو جنات کئی دفعہ حضور کی دربار میں آئے ہیں. ایک مسجد الجن ہے، اس سے آگے ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ ہے، اب وہ بھی امارات میں آ گئی. وہ مسجد شجرہ کو شجرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہی جگہ تھی، حضور بڑے غمگین تھے، اداس تھے کہ مکے والوں نے میری ہر مقام پہ مخالفت کی ہے، تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے. میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، مجھے کذاب کہتے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں. اللہ پاک نے حکم دیا، وہ درخت اپنے جڑوں کے ساتھ چلتا ہوا آیا اور حضور پہ آ کے سلام کیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، مکے والے نہ بھی مانے تو یہ تو درخت بھی مانتے ہیں، تمہیں تو پتھر بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے نہ مانے. تو وہاں مسجد بنائی گئی یاد کے لیے، مسجد شجرہ. اسی طرح ایک مسجد ہے مسجد رایا، وہ بھی جب حضور جنت المعلا کی طرف سے تشریف لائے، جہاں حضور نے قیام فرمایا، وہی حضور کا جھنڈا گاڑا گیا، وہی خیمہ لگایا گیا، تو اس جگہ مسجد بنی، تو مسجد کا نام بھی مسجد رایا ہو. وہ بھی مسجد الحرام میں. اسی طرح مسجد خالد بن الولید، ریع الرسام جس کو کہتے ہیں، اس جگہ پر حضرت خالد کو حضور نے بھیجا تھا کفار کے مقابلے کے لیے، وہاں حضرت خالد نے آ کے اپنا جھنڈا گاڑا تھا، تو وہاں بھی مسجد بنی جس کو مسجد رایا کہا گیا. اسی طرح منا کے راستے میں بھی ایک مسجد تھی جہاں کنکریاں بہت ہوتی تھیں، اس کا نام مسجد محصب ہو گیا. اس سے آپ آگے جائیں جملات سے پہلے تو ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں بھی مسجد تھی، مسجد العقبہ، جہاں مدینے والوں نے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، بیعت العقبہ. تو یہ جو ہیں یہ مساجد ہیں، اللہ جہاں بھی نماز نصیب کرے ایک لاکھ تو ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ محض زیارات کے لیے کعبے کی نماز چھوڑ دینا جو ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے. اگر آپ نے زیارات میں بھی جانا ہے، ایسے پروگرام بنائیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے جائیں اور ظہر سے پہلے واپس آ جائیں، تاکہ آپ کے حرم کی نماز میں خلل نہ آئے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے، یہ ایسے مقامات ہیں جن کی ایک تاریخ ہے، ایک عظمت ہے، ایک شان ہے. اسی میں جبل صفا ہے، اسی میں مروہ ہے، اور مروہ ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور پاک نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ ہمیشہ اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ حضور نے بال کٹوائے ہیں. حج میں بھی حضور اس طرح پھرواتے تھے، اور حج جو حضور نے کیا بھی ایک ہے، وہی حجۃ الوداع ہے، لیکن عمرے آپ نے چار کیے. اور سنت یہی ہے کہ موقع ملے تو آدمی مروہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی حلق جو ہے یا قصر جو ہے وہ مروہ پر ہی کروائے، ورنہ سارے مکے میں حدود حرم میں جہاں چاہے کرا سکتا ہے. یہ بھی ایک اہم ترین مقام ہے جہاں سے کھڑے ہو کے حضور نے دعائیں مانگی ہیں. اور اسی طرح جنت المعلا کا قبرستان ہے، یہ بھی ایک عظمت والا قبرستان ہے کہ جس میں سیدہ خدیجہ کی قبر ہے، اسماء بنت ابی بکر کی قبر ہے، جہاں عبداللہ ابن عمر کی قبر ہے، عبداللہ ابن زبیر کی قبر ہے، جہاں فضائل ابن عیاض کی قبریں ہیں، جہاں میرے مدنی کے صاحبزادے طیب طاہر کی قبریں ہیں. یہ بھی شان والا قبرستان ہے. ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ میرے مدنی گزرے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا دار قوم مومنین، انتم السابقون ونحن الاسر یغفر اللہ لنا ولکم. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا انتم الامنا انتم الامنا. اے قبرستان معلہ والے تم امن میں ہو اللہ کے عذاب سے, کیونکہ یہ تو مکے کی شان ہے, حرم کی شان ہے کہ من دخلہ کان آمنا. شرط یہ ہے کہ ایمان پہ موت آئے, عقیدہ صحیح ہو, اور پھر مکے کا دفن ملے یا مدینے کا, تو پھر یقینی طور پہ جنت ہے انشاءاللہ. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر جنت المعلا اور جنت البقیع مدینے کے دونوں قبرستانوں میں بڑی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 10,000 صحابہ ہیں, باقی لاکھوں صحابہ مکہ مدینہ چھوڑ کے دین کے لیے یا تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے نکل گئے, اور یہ ان صحابہ کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے یعنی اپنے دور میں الحمدللہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا. یہ خدمات جو ہیں وہ صحابہ کی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا. لوگ تڑپ تڑپ کے آتے ہیں, وہ چھوڑ کے کیوں چھوڑا تھا؟ جہاد کے لیے کیوں چھوڑا تھا؟ انہوں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں, اور ان کی برکات ہیں کہ آج چین میں بھی صحابہ کی قبریں ہیں اور چین میں بھی اسلام موجود ہے. تقریباً 7 صحابہ کی قبریں ہیں, اور اس وقت بھی کم از کم یعنی اگر کم سے کم 7 لاکھ سے زیادہ مسلمان چین میں ہیں. اسی طرح ماوراء النہر تک انہوں نے اسلام پھیلایا, پوری دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا, اللہ کے دین کی دعوت دی, اللہ کے دین کی تبلیغ کی, اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا. تو یہ سب جو ہیں یہ آیات ہیں جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن فیہ آیات بینات, کھلی نشانیاں ہیں. سب سے کھلی نشانی کیا تھی جس کا ذکر قرآن نے خود کر دیا؟ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا, جو داخل ہو گیا امن میں آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یاد رکھیں, ایک تو امن یہ ہے کہ جو حدود حرم میں آ گیا اس کو کافر بھی قتل نہیں کرتے تھے, چاہے باپ کا قاتل بھی کیوں نہ ہو. اور بعض علماء نے لکھا کہ امن کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی حج پہ آ گیا, حرم میں آ گیا, کعبے میں آ گیا, مطاف میں آ گیا, تو انشاءاللہ اگر اس کی نیت اور عقیدہ صحیح ہے تو عذاب جہنم سے امن میں آ گیا. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت المعلا میں سے 70,000 ایسے لوگ اٹھیں گے جو اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائیں گے, اور ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. اور اسی لیے امن ظاہری بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے, جرم کیا ہے, اس کو پھانسی حدود حرم میں نہ دو, حرم کے باہر دو, چونکہ حرم تو امن کی جگہ ہے. باقی اما فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر اس نے جرم حرم میں کیا ہے تو سزا بھی حرم میں دینا جائز ہے. لیکن امام صاحب وہ اس بڑے سخت ہیں, وہ فرماتے ہیں بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ جب کفار مکہ نے حضرت خبیب کو پھانسی دینا چاہا تو حتیم اب تنعیم لے گئے, وہاں جا کے پھانسی دی, حدود حرم میں تو انہوں نے بھی پھانسی نہیں دی. اور اسی طرح مسجد عائشہ ہے, یہ مسجد عائشہ کی بنی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہاں سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا, اس نسبت سے اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. اور اسی طرح مسجد جیرانہ ہے, مسجد جیرانہ تھوڑا دور ہے جبل نور کے راستے پہ, تقریباً مکہ بیت اللہ سے 24 کلومیٹر ہے, اور مسجد عائشہ تو 4-5-6 کلومیٹر ہے. مسجد جیرانہ بھی یہ وہ مقام ہے کہ فتح طائف و حنین کے بعد میرے آقا نے یہی قیام فرمایا تھا. جب صحابہ نے قیام فرمایا تو اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ کچے کنویں کھودے جاتے تھے پانی نکالنے کے لیے. انہوں نے کنواں کھودا, پانی نکالا, حضور کی خدمت میں آئے گیا رسول اللہ نے بڑی محنت سے کھودا ہے کنواں, پانی نکال کے پانی کھارا ہے, پی بھی نہیں سکتے ہم, حضور تشریف دے آئے, فرمایا ڈول نکالو. ڈول نکالا, حضور نے کچھ پڑھا بھی اور اپنا لعاب دہن بھی ڈول پانی کے ڈول میں ڈالا, فرمایا اب اس کو کنویں میں ڈال دو, کنویں میں ڈال, فرمایا اب کھینچو. صحابہ کہتے ہیں اس جیسا میٹھا پانی ہم نے کبھی پھر زندگی میں بھی نہیں پیا. وہ کنواں بھی وہی ہے, اب بھی ہے لیکن پانی خشک ہو گیا ہے, چونکہ ساتھ ویل لگ گئے نا, ٹیوب ویل وغیرہ لگ گئے تو وہ کھینچتے رہتے ہیں پانی, اس لیے اس میں کمی آ گئی, ورنہ ابتدا میں وہاں باقاعدہ وہ پانی بھی موجود تھا. اور کئی دن تک حضور نے جیرانہ میں قیام فرمایا ہے, اور ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے احرام باندھ کے آپ نے عمرہ بھی کیا, لیکن بہت کم صحابہ کو پتا چلا. حضور رات کو آئے عمرہ کر کے واپس رات میں جیرانہ چلے گئے. اس لیے یہ علمی بحث بھی موجود ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرے تو جیرانہ سے افضل ہے, چونکہ وہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں, مسجد عائشہ سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے وہ فعل رسول اللہ ہے, یہ قول رسول اللہ ہے. قول ہمیشہ فعل پہ اہمیت رکھتا ہے. فعل تو اتفاق بھی ہے, جواز ہے, اگر حضور جیرانہ میں نہ ٹھہرے ہوتے تو عمرہ بھی نہ کرتے, لیکن یہ تو قول رسول اللہ ہے, تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے اس سے زیادہ ہے. تو یہ سارے مقامات جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان کی عظمت, رفعت اور شان سمجھنے کی توفیق دے. میرا بھائی, سورت فاتحہ جو ہے نماز میں اگر آدمی اکیلا ہے تو فرض ہے, نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی, چونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ حکم ہے ہی اسی کے لیے. جو اکیلا ہے یا امام ہے وہ لازمن فاتحہ پڑھے گا. اگر مقتدی ہے تو اس کے لیے الگ حکم دیا ہے حضور پاک نے کہ اذا قرأ فان سے تو جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے. یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی رکوع میں آگے مل جائے اس کی رکعت ہو جاتی, حالانکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا. تو اس لیے مقتدی کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مقتدی ہے, امام ہے, سری ہے, جہری ہے, سب میں فاتحہ پڑھے, لیکن پہلے ادب تھا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادب نصیب کرے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے بغداد میں, تو وہاں مسجد بہت بڑی جامعہ ہے نا, ابھی حنیفہ کے نام سے مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, ان کی قبر بھی وہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ کبھی امام نہیں بنتے تھے, کسی کو کہتے بھی تم پڑھا دو نماز, شاگرد کہ وہ کہتے بھائی میں سب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اپنا تو اٹھاؤں. آج کل تو شوق ہوتا ہے لوگوں کو امام پڑھنے کا, اللہ والے تو ڈرتے تھے. جب وہاں آئے, خدا کی شان یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آیا, مؤذن نے اذان کہی تو امام صاحب فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے. لوگ بھی خوش ہو گئے, شکر ہے اللہ کا کہ آج امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع بھی دے گا. جب نماز ہو گئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ تو نماز پڑھاتے نہیں تھے, آج کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمان لگے مجھے ابو حنیفہ کی قبر سے حیا آئی کہ ان کے نزدیک مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی, اگر میں مقتدی بنتا تو پھر فاتحہ پڑھتا, فاتحہ پڑھتا تو امام ابو حنیفہ کی مخالفت ہوتی, میں امام بن گیا کہ امام نے تو فاتحہ پڑھنی پڑھنی ہے نا, اس میں تو کسی کی مخالفت نہیں ہے. یہ ادب تھا. آج ہم تو ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں, جب فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی, سیدھی کہو کافر ہو گیا, جب نماز نہیں ہوئی تو مسلمان کہاں رہا؟ حیض مدینے میں آیا، دو یا تین دن بعد مکہ آئے، مکہ سے نیت کی، عمرہ کیا، نیت نہیں کیا، احرام نہیں پہنا۔ اچھا، وہ حیض کی وجہ سے اس نے مدینے سے نیت نہیں کیا، تو اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی بھرے؟ اگر وہ نیت کر دی، کیا تکلیف تھی؟ حیض میں نیت تو جائز ہے نا، لبیک پڑھنا تو جائز ہے نا، نفل نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، ہوٹل میں آ کے بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے تو کر لے۔ یہ مسئلہ آپ مدینے میں پوچھتے تو دم نہ دینی پڑتی۔ حالت احرام میں نسوار ڈبل حرام ہے، میقات پانچ ہیں، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسہ مواقی، آپ نے پانچ میقات مقرر فرمائے ہیں، ذل حلیفہ ہے، ذات عرق ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے، جحفہ ہے۔ دوران طواف دین کی کوئی بات ہو تو کریں، بغیر ضرورت کے باتیں نہ کریں، طواف آرام آرام سے کریں، تیز تیز نہ چلیں، چونکہ حکم یہی ہے بالسکینۃ والوقار۔ سارے اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ اگر محرم کے ساتھ عورت آئی ہے عمرے پہ، اب باقی عورتوں سے مل کے مسجد عائشہ عمرے کے جو جا سکتی ہے، عورت کے لیے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، چونکہ حکم یہی ہے کہ فاسألوهن من وراء حجاب، اللہ نے حکم دیا کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سوال کرو، اور قرآن نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتوں سے کہو کہ سر کے اوپر سے کپڑا کھینچ لیں تاکہ چہرے پہ پردہ رہے۔ پاکستان والی قربانی بھی اگر ہم مکے میں کریں، یہاں لاکھ کا ثواب ملے گا، حج کے رضاکار جو ہیں اگر ان کی ڈیوٹی ہے، سات دن حج کو وہ مینا چلے جائیں، کوئی بات نہیں، ڈیوٹی کریں، وہیں سے آٹھ کو احرام باندھ کے عرفات چلے جائیں۔ شوال میں اگر آپ نے عمرہ کیا ہے، کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے؟ اپنے لیے کیا ہے، اب حج کرو گے تو پھر آپ کو دم دینی پڑے گی۔ موت کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ اسی وقت، ہاں اسی وقت ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یا وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑا بن جاتی ہے، عذاب قبر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پلید کپڑوں کو اگر پہن لیں، جسم تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن دھوئے بغیر نہیں پہننا چاہیے۔ بہرحال دھوبی جو کپڑے دھوتے ہیں اگر غیر مسلم کے بھی دھوئے، وہ کوئی حرج نہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ ایک دفعہ پاک پانی میں ان کو دھوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلہ پورا متواتر ہے کہ بھی دو اذانیں، پہلے ایک اذان تھی، حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور نہیں پہنچ سکتے تو دوسری یہ اذان کا حکم دیا، جو آپ کے زمانے سے شروع ہوئی اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج ہم 1400 سال کے بعد اعتراض کرتے ہیں۔ استخارے کے بعد اگر نقصان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، معنی یہ ہے کہ آپ نے صحیح استخارہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ میرے حالات خراب رہتے ہیں، استغفار کریں اور درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور سے پوچھ لیں۔ ذوالحجہ کے 10 روزے بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل روزہ جو ہے 9 کا ہے، لیکن وہ حاجیوں کو رکھنا منع ہے کہ حضور نے حج کے دوران روزہ نہیں رکھا۔ یہ 100 دفعہ تو آگے وہی دے دیتے ہیں نسوار والا اٹھا کے۔ آپ کو اللہ نے یہاں بلایا ہے تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ حرم کی برکات و ثمرات سے آپ کو صالح بھی بنا دیں گے، متقی بھی بنا دیں گے۔ اگر آپ نے جوتے صاف ہیں تو ان میں پہن کے طواف بھی کر سکتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ پاک ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی کے لیے حج تو حج بدل آپ کر سکتے ہیں؟ حضرت طیب صاحب کی درس دورے تفسیر میں تقریباً 45,000 کی تعداد ہو گئی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. پاکستان میں ہمارا پاور پلانٹ جو ہے وہ 2 سال سے بند ہے. اللہ سے دعا مانگیں، اب تو سب کچھ بند ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے، صرف آپ کا پاور پلانٹ بند نہیں، سب کچھ بند ہے. بہرحال مدرسے سے امام کو تنخواہ دے رہے ہیں تو امام کی نماز ہوتی ہے، تنخواہ نہیں دو گے تو کیوں مفت نماز پڑھائے نا؟ یہ اچھی بات ہے، جب تم تنخواہ نہیں دیتے ہو نا وہ بھی تمہیں پھر 11ویں اور 12ویں کی مار دیتا ہے. عرس شریف، 11ویں شریف، 40ویں شریف، 7 جمعراتیں شریف، اور کھانا تو کھانا ہے نا اس نے بھی. بیوی خاون سے خلا مانگ رہی ہے تو قاضی اس کو مجبور کر کے طلاق لے گا. اذان کے وقت بھی کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی اذان کا حکم ہے کہ جب اذان سنو تو کاروبار بند کر دو. اذان کے وقت عورتیں کام کاج کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ یہ ہمارا رواج ہے کہ اذان ہو رہی ہے کھڑے ہو جاؤ، نماز جاؤ، اذان ختم ہو گھر چلے جاؤ، نماز نہیں پڑھنی. اذان کے وقت اگر بیت الخلاء جانا پڑے تو کیا پیشاب باہر کھڑے کھڑے کر دے؟ یہ عجیب مسئلے ہیں، دماغ خراب ہو گیا. اذان کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں، اذان کے وقت سلام کلام نہ کرے، مجبوراً کرے جواب دے کے پھر مندر پڑھنی شروع کر دے. جمعہ کے دن لڑکی پیدا ہوئی ہے، حضور کی بیٹیوں کا نام ہے رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی رکھ لیں. بغیر داڑھی والا اذان نہ دے زیادہ بہتر ہے. فقہ کہتے ہیں کہ داڑھی بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب. میں نے عمرے کے پہلے 2 چکروں میں رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، سنت کے ثواب سے معلوم ہوئے، جرمانہ کوئی نہیں ہے. بھائی یا والدین کی طرف سے جو فوت طواف، بالکل عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں. جو حاجی قربانی کرتا ہے وہ سنت ابراہیم ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے. باقی جو حج کی بکری ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ فلیبلغ الہدی محلہ. طواف زیارت کے بعد جو صفا دوڑنی ہے وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج کرنا چاہتے ہیں آج سے احرام باندھ کے نیت کرنی ہوگی، پھر احرام میں رہنا پڑے گا آخر وقت تک. یہ تھوڑا ایک مذاق ہے، جب حج کی نیت ہی نہیں تو صفا کا کیا معنی؟ طواف میں جو دعا تمہیں آتی ہے پڑھتے رہو. روزگار جو ہے آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو. دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے حضور نے خود بتلایا، اللہم انا نجعلك فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں. میری بیوی نافرمانی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے. تم جو اس کو پیسے نہ دو تو نافرمانی تو کرے گی نا. آج تم جا کے اس کو جناب 1,000 ریال کا سونے کا سیٹ خرید کر کے دو، دیکھو فرما برداری کرتی ہے یا نہیں کرتی. مفت کی گاڑی تو نہیں چلتی نا میرے بھائی. احرام کی حالت میں اپنے پشت پہ بیگ لٹکا سکتی ہیں، لٹکا سکتے ہیں. اگر عورتوں کی ٹکر سے بچنے کے لیے اوپر کی منزل میں طواف کریں، انشاءاللہ ثواب ہوگا. بارہ جوتا پاک ہو تو نماز جائز ہے ورنہ ہر جوتا نہ پہنے. اگر ہوٹل میں جماعت کی آواز آتی ہے وہ ہوٹل میں اس آواز کی اقتدا نہیں کر سکتی جب تک صفے نظر نہ آئے, ورنہ یہ آواز تو اگر آپ ٹیلی ویژن کھول لیں تو آپ کے ملک میں بھی آ جاتی ہے. تین بہنوں کی اولاد ہی, اللہ سب کو صاحب اولاد بنائے اور اولاد صالح عطا فرمائے. چیک اپ بھی کرائیں کہ اولاد کیوں نہیں, وجہ تو ہوگی نا آخر. مٹا سٹا نہ کریں تو اچھی بات ہے. اگر ہم سفر میں ہیں کوئی بھی نہیں ہے, نماز پڑھے اذان دیں دیتے ہیں بالکل, فرشتے تو ہیں نا, ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن اللہ نے دی ہو تو اتار کے نہ پھینک دو. استنجے کے لیے بھی افضل اچھا ہوتا ہے کہ سر پہ کپڑا ہو, نہ ہو تو کوئی بات نہیں. بہرحال بارہ تاریخ کو جن لوگوں کا سفر ہے وہ دیوار سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں. طواف شروع کرتے ہوئے بالکل رخ حجر اسود کی طرف ہو. اپنے مکان میں جماعتیں نہ کرائیں, یا مسجد میں پڑھیں یا حرم میں پڑھیں. ایک آدمی نے بیوی سے کہا کہ طلاق ہے, پھر کہا حرام ہے, وہ رجوع نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو میک اپ میں دیکھنا, ناجائز میک اپ تو حرام ہے, جائز میک اپ میں دیکھے تو اچھی بات ہے. حج کی قربانی, بھائی قرآن ہے حدین بالغ الکعبہ, حد حرم کے باہر ہوگی نہیں. اگر حرم میں کوئی جا نماز یا تسبیح ملے کسی غریب کو دے دو, استعمال کرے, ثواب ہو. کہتے تھے کہ آج کل ایک تو رش بڑا ہے اور یہاں جو انتظام کرنے والے ہیں وہ بڑا سخت رویہ اختیار ہے. تم جو بات نہیں مانتے تو سخت رویہ اختیار نہ کریں تو کیا کریں گے؟ تم بھی تو جہاں کھڑے ہوتے ہو مجال ہے, ستون کی طرح ہلیں گے نہیں, راستے میں کھڑے ہیں بھائی, کھڑے ہیں بھائی, راستہ ہے, طریق طریق راستہ نہیں, کھڑے. بہرحال موبائل میں اگر قرآن فیڈ ہے تو وہ موبائل تو آپ لے جا سکتے ہیں حمام میں, لیکن قرآن نہیں لے جا سکتے. بہرحال ہم احرام میں ہوتے ہیں طواف میں, غیر محرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے, بچنے کی کوشش کریں. اللہ کا حکم ہے کہ کل للمومن یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, دبا کے رکھیں. میری بیوی کہتی ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہے, بالکل جائز ہے, لے جاؤ کریں. یہ جو آپ نے پشتو لکھا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. جو لوگ حج پہ آئے ہیں یا عمرے پہ, اگر احرام کی پابندیاں ختم ہوں تو میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے, کوئی عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق تو نہیں ہو جاتی. آپ کی جو اصل قربانی ہے وہ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. حج کی بکری لازمن حدود حرم میں. ذی الحجہ کے دنوں میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہماری کمپنی کی طرف سے ان کو چھٹی 10 ذی الحجہ کو ہوگی, مل جائیں, وہ بغیر احرام کے آئیں کہ بس آپ کو ملنے کے لیے آئیں تو ان پہ دم ان شاء اللہ نہیں پڑے گی. چند آدمی جیرانہ گئے احرام باندھا, ایک ساتھی اپنی شلوار اتارنا بھول گیا, اوپر چادر باندھ, چاد آیا حل کرا چکا بالکل, پھر بھی اگر وہ نہیں اتاری تو دم پڑ گئی. یعنی چادر باندھ رہا ہے اس کو نیچے پتہ نہیں کہ شلوار ہے، یاد ہی نہیں آئی اس کو. اب اس کا علاج یہی ہے نا کہ 400 ریال لگیں گے، انشاءاللہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا. مجال ہے اندھا غلطی کرے. 400 ریال کو آپ نے ضرب دینی ہے نا 38 روپے سے، 40 ہو گیا، 45 ہو گیا. ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. انا للہ و انا، دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ یہودی سازش ہے جس کو لوگ سمجھ بھی رہے. ان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو اتنا برباد کر دو کہ جس طرح رشیا ٹوٹ گیا تھا یہ خود بخود ٹوٹ جائے. ہمیں زور ہی نہ لگانا پڑے، جنگ بھی نہ کرنی پڑے. جب پیسے پلے نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا نا جی. یہ ان کی ایک سازش ہے کہ وہ ڈالر کو چڑھاتے جا رہے ہیں، آپ کے روپے کو گراتے جا رہے ہیں، ان کا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی یہ ریال صرف ڈالر میں جو فرق آیا ہے، ایسے 780 ارب آپ پر قرضہ پڑ گیا ہے. باقی ہے تقریریں اور باتیں کرنا الگ ہے، پریکٹیکل طور پہ تو نعوذ باللہ تباہ ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ کرے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ وہ یہی جرم ہے کہ امن چاہتے. ان للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی کہ میری بیوی ساتھ ہوتی ہے کبھی بھی طواف میں، میرے ذہن میں بھی اس کے ہاتھ میں خیالات آتے ہیں. ہاتھ نہ لگاؤ نا اس کو، کہو تمہارے کپڑے کو پکڑ کے رکھے. جب تم اتنی کمزور ہو تو بیوی کو پکڑ کے طواف کیوں کرتے ہو؟ اس کو کہو کہ وہ خود اکیلا طواف کرے. پاکستان میں جو قربانی ہے وہ آپ کریں گے، اگر نہ کر سکیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. مسجد عائشہ سے عمر افضل ہے، بالکل افضل ہے. اہل محلہ کو اکٹھا کر کے تلاوت کرانا، نعت خوانی کرانا، یہ سب بدعت ہیں. خود پڑھو قرآن گھر میں. تمہیں تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ سارے گھر والے بیٹھ جاؤ پڑھتے رہو. تو آپ نانا دادا ان کے بالکل کر سکتے ہو. قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، بالکل نام لینا ضروری ہے کون کس کس کا حصہ ہے. کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں صحیح ہوتی تو سیاستہ میں نہ ہوتی. ساری سیاستہ بھری ہوئی ہے. کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، نسائی کھول لیں، کوئی کھول. اور ہم تو ان جھگڑے والے مسئلوں میں نہیں پڑھتے، لیکن تمہیں میرے خیال میں حدیث کا شوق تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ امام ترمذی نے 2 باب باندھے ہیں، رفع دین کرنے کا اور نہ کرنے کا. کرنے کا پہلے باندھا ہے اور نہ کرنے کا بعد میں باندھے. مانے ہے کہ پہلا ختم ہے. تم مجھے کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں دکھا دو کہ رفع دین چھوڑنے کا بعد میں ہو اور کرنے کا پہلے ہو. یہ تو فقہ ہے امام کی، امام ترمذی کی، وہ محدث عظیم ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، ان نے ابھی تک قوم کو بس رفع دین میں آمین زور سے کہو، ٹانگیں زیادہ پھیلا کے رکھو، اسی پہ لڑایا ہوا. لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کیسے مسلمان؟ 1400 سال میں ہم ایک نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم بھی کہتے ہیں اور حدیث حق پہ ہیں، لیکن حدیث سمجھ کے عمل کریں تو. خود اپنے عقل سے نہ حدیث سمجھیں، کسی عالم سے جا کے حدیث سمجھیں. آپ جانے، آپ کے وزیر اعظم جانے، آپ کی حکومت جانے، ہمیں حکومت کے معاملات میں کوئی دخل نہیں. بہرحال جی، اللہ پاک آپ کے سب کے طواف، حج، عبادات قبول فرمائیں. منا کی راتیں منا میں ہی گزارے ہیں، حضور نے منا میں گزاری ہیں، سنت یہی ہے۔ ایک ہے نخرا، پھر تمہاری مرضی۔ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ بہرحال آپ نے تباہ برا کر لیا، بعد میں آپ کو صرف پانی کا کچھ اثر معلوم ہوا، انشاءاللہ عمرہ ٹھیک ہو گیا، آئندہ احتیاط رکھیں۔ احرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائے یا وضو کرتے ہوئے دادی کا بال گر جائے، کچھ نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں۔ آدمی جب ملک سے باہر سے آتا ہے اور پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض بزرگ آتے تھے نا باہر سے، تو وہ جب کعبے پہ نظر پڑتی وہ کہتے کوشش کرو جتنی دیر نظر پلک نہ جھپکے اتنی دیر تک دعائیں مانگتے رہو۔ کہتا ہے یہ تبلیغی جماعت میں دو گروپ بن گئے، تمہارے ہر گھر میں دو گروپ ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ تمہارے گھر میں بھی بیوی الگ ہے، ساس الگ ہے، تو تم اپنے جھگڑے تو ختم کرو، ان کے رہنے دو، دونوں کام تو تبلیغ کا ہی کر رہے ہیں نا۔ اللہ ہدایت دے، بس شیطان تو لڑاتا ہے۔ گیارہ بارہ کو زوال سے پہلے کنکریاں مارنا جائز، دم پڑ جاتی ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں دیا علماء نے کہ جب چاہو مار دو۔ کہتے جی عورت کی تصدیق، ہم عورت کی تصدیق نہیں کرتے، عورت اپنی تصدیق خود کراتی ہے، ایسے سوال کیوں پوچھتی ہے؟ کہتے فرشتے آسمانوں میں عید میلاد النبی مناتے ہیں، کوئی آپ کو ملے ہیں فرشتے یا آپ کو بلایا تھا میلاد پڑھنے کے لیے؟ اب اس جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ پھر کہتے ہیں تصدیق کرتے ہیں۔ حج کے لیے آتے ہیں تو حج تو ان کو سمجھانا ہی پڑے گا، ایم اربا حق ہے، ہر مسلک کے مطابق بیان ہوگا، تمہیں تکلیف ہے تو تم نہ کیا کرو۔ طواف زیارت کے لفظی معنی طواف زیارت ہے، اور لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیارتیں وہ دیکھ کے کی جاتی ہیں، سن کے بھی کی جاتے ہیں، نابینا بھی کرتے ہیں۔ دو طواف اکٹھے کریں تو بعد میں دو رکعت پڑھیں۔ طواف وداع کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی، عصر کے واجب طواف نہیں پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، پہلے واجب پڑھیں پھر سنت پڑھیں۔ طواف زیارت کی صفا مروہ پہلے کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، پھر احرام میں رہیں گے۔ نہ رش کے دنوں میں عورت نفلی طواف کرے، نہ کرے کوئی بات نہیں، کعبے کو دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے۔ حج کے دنوں میں فوٹو ویسے بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ کاروبار کی باتیں مسجد میں کرنی ناجائز ہے، ہر مسجد میں ناجائز۔ میں مزاروں پہ جاتا ہوں، سجدہ بھی نہیں کرتا، چومتا بھی نہیں ہوں، کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارے اپنے شہر میں قبرستان نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ مزاروں پہ آخر کیوں جاتے؟ کوئی مرض اٹکی ہوئی تو ہے نا بھائی، ہر شہر میں قبرستان ہے، وہ مزاریں نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں، وہاں جاؤ ان کے لیے دعا کرو۔ حضور نے فرمایا حضور ہوں قبروں کی زیارت کرو، تو ذکر کم الآخرہ، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ صفا مروہ اب آج کل مسجد کے اندر ہے، طواف کے دوران تھک گئے بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں احرام کے اوپر کچھ بال گرے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں بھائی، ہم نہ کریں بلا وجہ۔ میں نے مدینے سے آنے کے بعد عمرہ کیا، دوسرے دن شک ہو گیا کہ طواف میں 6 چکر کیے تھے، بہرحال شک دوسرے دن ہوا، اس کو پہلے دن نہیں ہوا، تو اب 1 چکر کر لو بس، شک مٹ جائے گا۔ میرے دفتر میں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں, وہ سلام کرتے ہیں, ان کو سلام تو نہ کہیں آداب کہتے ہیں, آداب عرض ہے. مکے میں اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے تو پھر آپ مقیم ہیں, نماز پوری پڑھیں گے. اولاد کو ہیبہ کرے, کوئی چیز دے دو اس کو, یہی ہیبہ ہے اور کیا ہے. اگر حج بدل کرنا ہے تو نو کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات جا سکتے ہیں, ہاں جا سکتے ہیں. 4 بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں. بہرحال اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے اور شوہر کو بھی حیا دے. میرے چھوٹے بھائی کی اولاد نہیں, جن کی بھی اولاد نہیں, اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. 5 نماز منا میں پڑھنا ہے, 9 ذی الحج کی صبح کی نماز بھی منا میں پڑھ کے عرفات جانا ہے. مٹی پتھر یہاں سے نہ لے جائیں, منع ہے. قربانی کے لیے حد حرم ضروری ہے. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, باہر کرو گے وہ ہوگی ہی نہیں. آخری تعمیر خانہ کعبہ کی جو ہے عبداللہ ابن زبیر نے کی تھی, اس کے بعد کچھ حجاج کے دور میں پھر وہ شہید ہوا, پھر تعمیر ہوئی. اب جو ہے تقریباً اس کو الحمدللہ حکومت سعودیہ نے کیا ہے. اگر افراد والے ہر 2 دن کے بعد غسل کریں تب احرام بھی بدلتے ہیں, بدل سکتے ہیں, لیکن بلا وجہ نخرے نہ کرو, حج میں کچھ برداشت بھی کرو. ہمارے کچھ ساتھی عزیزیہ کے ہوٹل میں نمازیں پڑھتے ہیں, ہوٹل میں نماز پڑھنا تو گناہ ہے, مسجد میں پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا. لا صلاۃ الجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. جمرہ عقبہ کی رمی پہلے دن جو ہے صبح سے کریں گے, سارا دن جائز ہے, اور آخری دن جو ہے دیوال کے بعد. پاکستان کی عدالتوں میں وکیل بن کے وکالت کرنا بالکل جائز ہے, لیکن ظالم کا ساتھ نہ دیں, مظلوم کا ساتھ دیں. احرام سے نکلنے کے بعد کپڑے بدلنے یا غسل ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں. بہرحال اگر آپ کو نماز کے اندر بھی قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں, اور ایسی حالت میں امام نہ بنا کریں. احرام کی حالت میں پسینہ صاف کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اگر میں صفا دوڑ رہا تھا, کسی نے ویل چیئر ماری, مجھے زخمی کر دیا, خون نکل آیا, کوئی بات نہیں. ایک آدمی فوت ہو گیا, اس کا پتہ نہیں کیا کہتے, اتکا اکا پتہ نہیں کیا لکھا ہے, سمجھ نہیں آتی. ہاں عقیقہ مرنے کے بعد کرے, زندگی میں کیا ہی نہیں. واہ بھائی واہ, جب ہم نماز کی نیت کر رہے ہیں کعبے کو دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. مسجد نمرہ میں عرفات میں جو حصہ عرفات سے خارج ہے اس میں نماز تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعد میں حد عرفات میں چلے جائیں. جو لوگ عرفات میں اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے, مسافر ہیں تو قصر پڑھیں گے, مقیم ہیں تو پوری پڑھیں گے. بہرحال دیوال کے بعد بھی واجب ہوتا, افضل یہی ہے کہ فجر کے بعد نہ پڑھیں, اشراق کے بعد پڑھیں, اور عصر کے بعد نہ پڑھیں, مغرب کے بعد پڑھیں. نمازی کے آگے گزرنا ہے تو اتنا دور گزریں کہ سجدے کی جگہ سے دور ہوں. اگر ایک چیز ادھار پہ 10 روپے ہے, نقد میں وہ جائز ہے. اگر احرام میں پاؤں میں زخمی ہے, جراب تو نہیں, پٹی باندھ سکتے ہیں. اگر ہم نے قربانی کر لی اور عزیزیہ میں آ کے حل کرا کے احرام کھولا وہ جائز ہے. ذیل حج میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں, بال کاٹ سکتے ہیں. جو اب لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے, عمرہ اور بال نہیں کٹوائیں گے, وہ تو افضل ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اندرو میں بال نہ کٹوائیں. پورے حد حرم میں انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا. عورتیں اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں تو افضل ہے. بہرحال تبلیغ جو ہے وہ بھی ایک دین کا حصہ ہے. بہرحال جو یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ان میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اگر آگے صفیں نظر آتی ہیں حرم کی پھر نماز ہو جائے گی. موقعہ اور غیر موقع پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. عورتیں مردوں کے آگے نماز نہ پڑھا کریں. محمد شریف صاحب نے سلام کہا, بڑی مہربانی. پورے مسجد الحرام میں اگر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں, چونکہ اکیلے پڑھو تو 1,00,000 ہے, محلے کی مسجد میں 25,00,000 ہے, جامع مسجد میں 27,00,000 ہے, اس لیے یہ 27,00,000 ہو جاتا ہے. حجر اسود کا بوسا نے اشارہ کرے, وہی بھی بوسے کے کہ مقام ہے اور شفاعت کرے گا. عمرے کی نیت کرنے کے لیے وضو کرنے گئی تو دھبا تھا, لیکن بعد میں نہیں ہوا. کوئی بات نہیں, یہ کوئی بیماری کی وجہ سے ہے. میرا بیٹا بیماریوں کا شکار, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمین. مسجد کے باہر لوگ صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر اگلی صفے نظر آ رہی ہیں. www.darsquran.com